نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے اور آج پونے 14 پارے الحمدللہ قرآن مجید کے مکمل ہو گئے کل جو واقعات بیان کیے گئے تھے ان میں آخری جو بات تھی وہ یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی تین جو صحابہ کرام تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے اور ان کو عذر بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر سچ بولا اور بتا دیا کہ ہم بغیر کسی عذر کے نہیں جا سکے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے سچ کی قدر کی اور سچ کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں نجات عطا فرمائی، ان کی توبہ کو قبول کیا. حدیث مبارک میں بھی اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، الصدق ینجی والکذب یهلک، صدق انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ سچ بولنے کی عادت ڈالے اور سچ بولنے کی کوشش کرے، جھوٹ سے گریز کرے. اور یہاں باقاعدہ اللہ رب العزت نے اس کا ہمیں حکم بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا استقبال بھی کیا اور ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ میرا وہاں جانا جہاد میں نہ جانا اور رہ جانا چونکہ مال کی وجہ سے تھا اور اس لیے تھا کہ میری جائیداد یہ سب چیزیں سبب بن گئیں، کھجوریں پکی بھی تھیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں، یعنی سب کچھ دے دوں. آپ نے منع فرمایا کہ سب کا سب خرچ مت کرو، کچھ اپنے لیے رکھو. تو پھر فرمایا انہوں نے کہ اچھا پھر میں آدھا صدقہ کر دیتا ہوں، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے میں آدھا صدقہ کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ تہائی مال اپنے پاس میں صدقہ کر دیتا ہوں، ایک تہائی رکھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ہاں چلو یہ ٹھیک ہے. تو ایک تہائی مال پھر انہوں نے اپنے پاس رکھا اور باقی جو کچھ تھا وہ صدقہ کر دیا. اس طرح کے بہت سے واقعات صحابہ کرام میں ہمیں ملتے ہیں اور یقیناً یہ انہیں کا گردہ تھا، ہمیں تو شریعت نے اس کا مکلف بھی نہیں کیا، لیکن ان حضرات نے جب بھی دیکھا کہ کس معاملے میں کوتاہی ہوئی ہے تو انہوں نے پھر اس کو سارے معاملے کو یہ کیا کہ وہ چیز ہی اللہ کے راستے میں دے دی. جیسے ایک صحابی تھے وہ اپنے باغ میں کسی وجہ سے الجھ گئے تھے تو انہوں نے اس باغی کو صدقہ کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ ہمیں تعلیم دی کہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ نہ دو، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آج تو جوش جذبے میں تم یہ دے رہے ہو اور کل تمہیں پریشانی ہو، پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرو. ایسا نہ کرو بلکہ اپنے لیے بھی کچھ رکھو تاکہ تمہیں کل کو کوئی پریشانی ہو تو کام آ سکے اور انسان کو کچھ نہ کچھ تسلی ہو، اس لیے کہ وقت کی تبدیلی کا کسی کو پتہ نہیں چلتا کب انسان کے حالات کیسے ہو جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا حضرت کعب نے کہ یا رسول وسلم، چونکہ مجھے سچ نے نجات دی ہے اور سچ کی وجہ سے اللہ نے میری توبہ بھی قبول فرمائی ہے اور یہ عزت بھی عطا فرمائی ہے کہ صحابہ کرام نے شاندار استقبال کیا، تو آئندہ میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اور پھر انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور ہمیشہ سچ بولا، اور فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک عرصے تک سچ پر ہی زندہ رکھا اور جو بقیہ عمر ہے امید ہے اللہ اس میں مجھے اس کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ میں سچ سے کام چلاؤں اور جھوٹ سے گریز کروں. میرا یہاں حکم بھی دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی معیت اختیار کرو. دیکھیے سچوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کی طبیعت کا اثر ہماری طبیعت پر آئے گا، اس لیے سچوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سچ بالکل دنیا سے غائب ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو لوگ رہیں گے. جب اللہ نے ایک چیز کا ہمیں حکم دیا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ والے نہ ہوں اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ والوں کے ساتھ رہو، تو یقیناً اللہ والے رہیں گے چاہے ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل لیا ختم ہو جائیں دنیا سے اور وہ ختم کر دیے جائیں. اسی طریقے سے آج بلکہ کل ہی کی جو تلاوت تھی اس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو ہی بیان کیا تھا، درمیان میں جو ہے وہ پوری سورہ یوسف کی بھی تلاوت کی گئی جس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو بھی بیان کیا، اور قرآن مجید میں یہ واحد ایسا قصہ ہے جس کو پوری تفصیل کے ساتھ اور جو ہے وہ یعنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ورنہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی ایک واقعے کو کسی پارے میں ذکر کر دیا، کسی اور واقعے کو کہیں اور ذکر کر دیا، پورا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کہیں کسی واقعے کو پورا کا پورا ذکر نہیں کیا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید چونکہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ جہاں جس چیز سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے وہاں اس چیز کو بیان کر دیا تاکہ فائدہ اٹھاؤ اور آگے چلو. لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ احسن القصص، یعنی ہم نے جو واقعات بیان کیے ان میں سب سے بہترین اور خوبصورت جو ہے یہ واقعہ ہے، اس کو بھی ذکر فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا ذکر فرمایا، قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر فرمایا. تو مختلف اقوام کے واقعات کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بھی بیان فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ ہم سب اگرچہ اولاد آدم ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چونکہ ایک طوفان آیا، اور وہ طوفان ایسا تھا سمندری طوفان کہ جس میں سب کچھ غرق ہو گیا، حتیٰ کہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم جو تمہارے ساتھ ایمان والے ہیں انہیں اپنی کشتی میں بٹھا لو، جن کی کل تعداد 80 تھی. اگرچہ قرآن و حدیث میں تو کہیں اس تفصیل کے ساتھ نہیں آیا، لیکن واقعات میں بہرحال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 80 کی تعداد تھی، اور تبلیغ کا زمانہ تھا 950 سال. 950 سال صرف تبلیغ کا زمانہ ہے، عمر تو اس سے زیادہ تھی، لیکن 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اس کے نتیجے میں صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے. اس سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کسی کے پیروکار زیادہ نہ ہوں، کم لوگ ہوں ان کے پیچھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خدا نہ کرے وہ باطل پر. کتنے انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ ان کا ایک بھی ماننے والا نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ نبی جو ہیں وہ حق پر نہیں تھے. کوئی ماننے والا ہو یا نہ ہو، لیکن نبی برحق تھے. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، ان کی تعداد بہت کم تھی، 950 سال. آپ سوچئے کہ نسل در نسل وہ تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ 950 سال صرف تبلیغ کی، اور پھر اس میں اس تبلیغ کے زمانے میں لوگوں سے مارے بھی کھائیں، اور نہ جانے کتنی تکلیفیں مشقتیں برداشت کی، یہاں تک کہ بعض لوگ بعض باتوں میں آتا کہ انہیں لوگ چٹائی میں جو ہے لپیٹ دیا کرتے تھے، پھر ان کو مارتے تھے اور چھوڑ کے آ جاتے تھے کہ شاید یہ مر گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو جسے اللہ رکھتا ہے اسے کون چکھ سکتا ہے، تو بہرحال جب تک کی زندگی تھی انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا تھا. لیکن بالآخر جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تھک گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا ایک گھر بھی جو ہے وہ سلامت نہ رکھ. یعنی اب میں اے اللہ بہت مجھے انہوں نے بہت تکلیف دی ہے اور بہت ضرر پہنچایا ہے، اے اللہ اب آپ جو ہے ان کو ہلاک فرما دیں انہیں، اور ان کا ایک گھر بھی کافروں کا دنیا میں باقی نہ رکھ. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات فرمائی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، یعنی ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی آدمی ایمان لانے والا نہیں ہے، جتنے لانے تھے ایمان لا چکے، اس کے بعد اور کوئی آدمی اب ایمان نہیں رہے گا، الا من قد آمن، مگر جو ایمان لا چکے، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو تم مایوس نہ ہو کسی بات سے جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وصنع الفلک، اب تم ایک کام یہ کرو کہ کشتی بناؤ، بعیوننا، ہمارے سامنے، یعنی ہم دیکھیں گے، کشتی تم بناؤ گے اور اس کو بنانے کے لیے سامان ہم فراہم کریں گے، طریقہ ہم بتائیں گے. چنانچہ جتنی بھی صنعتیں ہیں، ایجادات ہیں، اس کے بانی اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی ایجاد پہیہ ہے. آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام اس کے موجود ہیں، یعنی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس کے موجود ہیں، وہ دنیا میں تشریف لائے. اب جب دنیا میں آئے تو انہیں ضرورت پڑی بیل گاڑی کے لیے پہیا بنایا گیا یا ٹھیلا جو بھی بنایا گیا تو پہیا سب سے پہلے تاکہ اس پر سامان کی نقل و حرکت کر سکے ادھر سے ادھر انسان کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے لیکن اگر کوئی گاڑی ہوتی ہے پہیوں والی تو آدمی اس پر بوجھ اچھا خاصا لاد سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے حضرت آدم کو حکم دیا پھر انہوں نے وہ پہیا بنایا اور اس پہیے کی جو ہے حیثیت سمجھ لیجیے ویلیو آج بھی ایسی ہے کہ ہوائی جہاز بھی اس کے بغیر نہیں اڑتا اس میں ہی پہیے لگا ہوا ہوتا ہے اور بھی اسی طریقے سے جو ہے بڑے سے بڑے جو ہے وہ اس میں پہیے بہرحال ایک بنیادی چیز ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کے موجود ہیں یاد رکھیے جتنے بھی سائنسدان ہیں جو دنیا کے اندر اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں تو اللہ نے عقل تو انہیں ہی عطا فرمائی ہے اور وہ چیزیں بھی اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے اس لیے سائنسدانوں کا کوئی کمال نہیں ہے اصل یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی عقل کو وہ کام میں لائے اور انہوں نے ان چیزوں کو جوڑ کر مختلف چیزیں بنائی مختلف چیزوں سے کام لیا جس کے نتیجے میں چیزیں جو ہے وہ وجود میں آ گئی لیکن اصل یہ ہے کہ لوہا سے اگر کوئی چیز بنی تو لوہا اللہ کا پیدا کرتا ہے تانبے سے کوئی چیز بنی تو تانبا اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی طریقے سے سونا ہے چاندی ہے اور دیگر دھاتیں ہیں جو بھی ہیں وہ ساری چیزیں جو پتھر ہے کوئی چیز زمین کی مٹی میں سے کوئی چیز ہے وہ ساری چیزیں نکلتی مٹی سے ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں اب انسان نے ان چیزوں سے جو ہے کیا کچھ چیزیں ایجاد کر لی لیکن یہ اصل میں تو اس کے خالق کا ہی کمال ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں اگر پیدا نہ کی ہوتی تو کوئی آدمی مچھر کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتا تو بہرحال یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تو یہاں پر فرمایا وسنائی پھول تو اس سے پہلے کشتیاں بھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ تم ایک جہاز بناؤ چنانچہ انہوں نے بڑی پانی کی کشتی بنائی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 300 گز جو ہے وہ لمبی تھی 50 گز چوڑی تھی اور اسی طریقے سے تین جو ہے وہ حصے کی تین منزلہ جہاز تھے جو سب سے پہلے بنایا گیا اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں تم ان ایمان والوں کو اس میں جو ہے وہ بٹھا لو اسی طریقے سے جو ضرورت کے جانور لوگ بات سمجھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے جانور ہیں سارے کے سارے ایک ایک جوڑا لے لو ایسا نہیں تھا بلکہ جو بہت سے جانور تو نکل گئے جو سمندر کے ہیں تو سمندر میں رہے وہ مخلوق تو اس میں آئی نہیں اور اسی طریقے سے اڑنے والے ہیں تو اڑنے والے الگ رہے تو جو انسانی ضرورت ہے مثلا ہے گائے ہے بھینس ہے بکری ہے بیل ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں انسان کی ضرورت کے ان کے جوڑوں کو جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ ان کے جوڑوں کو تم اس کشتی میں اٹھاؤ تاکہ بعد میں یہ تمہارے کام آ سکے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی تیار کی اللہ کے حکم سے اور اللہ نے فرمایا کہ ہمارے سامنے اس کو تیار کرو ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون ایک بات اللہ نے فرما دی کہ دیکھو ہم یہ کشتی بنوا رہے ہیں تم سے بعد میں اور یہ کشتی چلے گی خشکی میں تو چلنے سے رہی لہذا ہم طوفان بھیجیں گے پانی کا آسمان سے بھی پانی نازل ہوگا بارش کی شکل میں زمین بھی جو ہے وہ اپنے فوارے نکالے گی زمین سے پانی نکلے گا اور اسی طریقے سے جہاں جہاں سے پانی نکل سکتا ہے تو وہ پانی آئے گا اور جو ہے وہ کشتی جو ہے اس میں تیرے گی چلے گی بعض روایت اس پتہ چلتا ہے کہ اس قدر پانی اللہ تعالیٰ نے برسایا اور اس قدر پانی آیا کہ دنیا کے اندر جو پہاڑ ہیں اس سے بھی 15 گز اونچے جو ہے وہ پانی تھا یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا کنعان تھا اس کو جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آؤ تم بھی سوار ہو جاؤ اس نے کہا مجھے پہاڑ بچا لے گا اس لیے کہ اس وقت اس کو نظر آ رہا تھا کہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام فرمایا کہ آج پہاڑ تمہیں بچا نہیں سکے گا اور ان کو پھر غرق کر دیا اس کو تو بہرحال یہاں پر فرمایا کہ وسنائی فل کبھی آئینہ وحینہ ہماری وحی کی روشنی میں اور ہمارے سامنے جو ہے کشتی تیار کرو ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کے بارے میں آپ سفارش مت کیجیے گا یعنی جب عذاب شروع ہو جائے تو پھر ظلم اصل میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے قرآن نے بھی فرمایا ان شرک لظلم عظیم شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرے دنیا کے اندر بھی اگر آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کے کسی اور کو باپ کہے تو دنیا میں کوئی باپ بھی برداشت نہیں کرتا نا تو اللہ تعالیٰ بھی یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ اس کو چھوڑ کے کوئی آدمی کسی اور کو خدا بنائے تو یہ ظلم سے مراد شرک ہے فرمایا کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا ہے اور تو ان کے بارے میں آپ سفارش مت کیجیے گا انہم مغرقون یہ سمجھو کہ غرق کیے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو ہم نے غرق کرنا ہی کرنا ہے ویسنا الفلک اب اس کشتی کی تیاری شروع کر دی وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قوم کے سردار جب وہاں سے گزرتے تھے دیکھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا بنا رہا ہوں میاں، اور یہاں پانی کہاں سے لاؤ گے، اتنی بڑی کشتی جو بنا رہا ہو، جہاز بنا رہا ہو، یہ چلے گا کہاں؟ تو ان کے تو علم میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی نا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس بات کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت کو وہ کیا جانے. تو بہرحال وکلما مر علیہ ملأ من قومی، قوم کے سردار جب بھی وہاں سے گزرتے سخروا منہ، تو استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، تو جو مذاق اڑاتا ہے ایک دن اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. بعض اسرائیلی روایت میں یہ ہے کہ جب یہ کشتی تیار ہو گئی تھی، ان بدبختوں نے یہ کیا کہ اس کشتی میں آتے تھے اور اس میں جو ہے وہ غلاظت پھینکتے تھے، یعنی ہگنا موتنا بھی اسی میں کرتے تھے بعض اوقات، تو یہاں تک کہ اس کشتی کو جو ہے وہ لبالا بھر دیا اپنی طرف سے، تو انہوں نے ایک طرح سے ان کی محنت پہ پانی پھیر دیا کہ انہوں نے تو اس لیے تیار کی تھی کہ اس میں لوگ سوار ہوں گے، بیٹھیں گے، چلیں گے، اور انہوں نے اپنی طرف سے اس میں نجاست ڈال دی، غلاظت سے بھر دیا اس کو. اب اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ ہوا یہ کہ اس قوم پر ایک خارش پیدا ہو گئی، یعنی سب کو خارش ہو گئی جتنے بھی کافر تھے. اب جب خارش ہوئی تو وہ ایک شخص آیا، اس نے جب وہاں پر غلاظت پھینکنی چاہی تو وہ اس میں گر گیا، جب گرا باہر نکلا تو اس کی خارش دور ہو گئی. اب اس نے جا کے سب کو بتایا جتنے خارشی تھے کہ بھائی وہ جو ہے نا، میں تو اس طریقے سے وہاں غسل کر لیا میں نے، تو اس لیے میری خواہش تو دور ہو گئی. اب سب آ کے وہاں پر فائدہ اس سے فائدہ حاصل کرنے لگے، یہاں تک کہ چاٹ چاٹ کے اس کو صاف کیا. تو جس چیز کو انہوں نے مذاق کا سبب بنایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق بنا دیا. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے نا تو خود اس گڑے میں گر جاتا ہے. تو ان لوگوں نے مذاق تو اڑایا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خود مذاق بنا کے رکھ دیا. میرا یہ اسرائیلی روایت تھی، لیکن چونکہ یہ ناممکن نہیں ہے اس طرح کا واقعہ کا پیش آنا، تو یہ اس طرح سے ان انس کرو ان کو مادس کرو فسو فسا لو، تم ان قریب جان لو گے. میں آتی ہے عذاب یخزی و احل علی عذاب مقیم، اور ساتھ میں یہ فرما دیا کہ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا. اب یہ کشتی تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا. حکم کیا ہے کہ بھائی زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا. وفارت تنور، تنور سے مراد یہ کوئی خاص تنور نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں تنور تھے اس سے بھی پانی نکلنے لگا، اور جہاں کہیں بھی زمین کا حصہ تھا وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے کہا کہ بھائی اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جو ہے وہ سوار کر لو، یعنی جو تمہارے فائدے کی چیز ہے. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اس طرح اپنے گھر والوں کو بھی، مگر یہ کہ جن پر ہمارا قول سبقت کر گیا، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ سن تباہ ہونا ہے. وَمَنْ آمَنَ، اور جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے تو ان کو سوار کر لو. وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ان پر ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت تھوڑے لوگ. تو بہت تھوڑے لوگ جو ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. بہرحال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے جو جوڑے تھے، جو ان کے کام آنے والے تھے، ان کا جوڑا بھی، اور اس کے ساتھ اہل ایمان جو تھے، ان کی جو قلیل جتنی بھی تعداد تھی، ان کو اس کشتی میں سوار کر لیا. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریھا ومرساھا ان ربی لغفور رحیم، اور پھر اس کے بعد اس کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی میں سوار ہونے کی دعا جو ہے وہ یہی بسم اللہ مجریھا ومرساھا ان ربی لغفور رحیم. ہم جب گاڑی میں سوار ہوتے ہیں یا اور جہاز میں سوار ہوتے ہیں، دیگر دعائیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین، 25ویں پارے میں انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا. تو یہ عام طور پر سوار ہونے کی دعا ہے، سواری پر سوار ہونے کی دعا. جہاز میں جب پانی کے جہاز اور کشتی میں ہو تو پھر یہ پڑھنی چاہیے بسم اللہ مجریھا ومرساھا، یعنی اللہ ہی کے حکم سے ہی چلتی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے رکتی ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وہ یہ تجریبہم فی موجن کل جبال، وہ کشتی جو ہے وہ چلنی شروع ہو گئی اور سمندر جو ہے وہ طغیانی پر آ گیا. اس کی جو موجیں تھیں وہ ایسی تھی جیسے کہ پہاڑ، بڑی اونچی اونچی موجیں. ونادى نوح ابنه، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی. وکان فی معذری یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا. ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں میں سے نہ ہو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت اپنے بیٹے کنعان کو کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ تاکہ تم بچ جاؤ. قال ساوی الى جبل یعصمنی من الماء, تو وہ کہنے لگا کہ آج مجھے جو ہے مجھے پانی سے پہاڑ بچا لے گا, میں پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا, اونچی جگہ یہاں چلا جاؤں گا, ان قریب میں اس پہاڑ پہ چڑھوں گا اور یہ پہاڑ مجھے غرق ہونے سے بچا دے گا. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم, حضرت نوح علیہ السلام فرمایا کہ آج کے دن اللہ کا جس کو حکم آ گیا تو آج کے دن کوئی آدمی بچ نہیں سکتا مگر اللہ جس پر رحم کرے. وحال بینہم الموج, ابھی آپس میں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ موج آئی, فکان من المغرقین, اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا, یعنی ان کا بیٹا غرق ہو گیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ پھر اس کا ذکر فرمایا کہ جب طوفان نوح پانی اتر گیا تو ہم نے پانی کو حکم دیا کہ زمین پانی جو ہے وہ اپنا واپس لے لے, زمین میں پانی چلا گیا, اسی طریقے سے جو ہے وہ زمین خشک ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہ نافذ ہو گیا, اور وہ جو کشتی تھی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی جو عراق کے جو ہے وہ ارد گرد جو علاقے ہیں اس میں آج بھی غالباً ایک عراطات کے نام سے ایک بستی ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ اس کو آج بھی یہی کہا جاتا ہے, تو وہیں پر جودی پہاڑ بھی ہے جہاں پر یہ کشتی جا کر ٹھہری اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پھر وہ اس طوفان سے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نجات عطا فرمائی. یہاں اس کو ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں ونادا نوح ربہ, چونکہ جب یہ غرق ہو گیا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حق تعالی کو کہا کہ یا اللہ ربی ان ابنی من اہلی, اے اللہ یہ بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا, وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, اور آپ کا وعدہ تو سچا ہے, وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اور آپ احکم الحاکمین ہیں, یعنی آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچا لوں گا, تو یہ بچہ جو ڈوبا یہ تو میرے اہل میں سے, ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اصل میں یہ کافر ہی تھا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کفر سے پورے طور پر آگاہ نہیں تھے نفاق کی وجہ سے, یعنی غالباً ظاہر میں وہ اسلام قبول کرتا ہوگا یا کہتا ہوگا میں مسلمان ہوں, لیکن اندرون خانہ وہ کافر ہی تھا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بنا پر انہیں اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کہ یہ میرا بیٹا ہے, اے اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا تو اسے آپ بچا لیجیے, اللہ کے اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے کہہ چکے تھے کہ ظالموں کے بارے میں سفارش مت کرنا, تو اس سے یہ پتا چلا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اس بیٹے کے بارے میں پوری بات کا علم نہیں تھا, وہ اسے مسلمانی سمجھتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی, ورنہ کسی نبی کو بھی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام سے روک دیں تو وہ اس کے بارے میں اللہ سے سفارش کرے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک, تو انہوں نے کہا کہ اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں, کیوں انہ عمل غیر صالح, اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا, فلا تسلم ما ليس لك به علم, آپ کو ایسی چیز کے بارے میں سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں روکتے ہیں اس بات سے کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات پر تھوڑی سی جو تنبیہ کر دی گئی کہ نوح یہ جب جس کے عمل اچھے نہیں ہیں وہ تمہارا نہیں, اسے پتا چلا کہ انما المؤمنون اخوة, مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اس لیے کہ ان کے سب کے عمل ایک جیسے ہوتے ہیں, اور کافروں کے عمل اور مسلمانوں کے عمل میں چونکہ تضاد ہوتا ہے فرق ہوتا ہے, اس لیے کافر مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا اور اس ایمان اور کفر یہ جمع نہیں ہو سکتے, نہ اس بنا پر جو وہ بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے. دنیا بھی اعتبار سے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن ویسے جو ہے وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آدمی جو ہے وہ کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر جو ہے وہ متحد اور متفق ہو کہ سب بھائی اردو بولنے والے ایک ہیں اور پشتو بولنے والے ایک ہیں اور بلوچ بولنے والے ایک ہیں یا اسی طریقے سے سندھی جو ہیں سب ایک, ایسا نہیں, بلکہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارے بھائی, وہ چاہے جس قوم سے ہو جس نسل سے ہو اور جس رنگ کا ہو, سیاہ فام ہو یا سفید فام ہو, اس سے کوئی غرض نہیں ہے, جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, یہ اس پلیٹ فارم اتنا وسیع ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں رہنے والے انسان ہیں اور جس رنگ و نسل کے بھی ہیں وہ اس ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں, ورنہ آپ جس بنیاد پر بھی قوم کو جمع کریں گے تو وہ محدود پلیٹ فارم ہوگا. اگر آپ کہیں گے بھائی جو پشتو بولنے والے ہیں وہ ایک قوم ہے, تو اس کا مطلب ہوگا کہ بہت محدود ہے وہ جتنے ہیں تو وہی ہوں گے، اس کے علاوہ نکل جائیں گے سارے. یا عرب جو ہیں وہ ایک قوم ہے تو غیر عرب نکل جائیں گے، وہ تو بہت محدود پلیٹ فارم. لیکن آپ جب بڑا پلیٹ فارم مہیا کریں گے تو وہ ہے کلمہ طیبہ کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے پڑھا وہ صاحب ایمان ہے. اور یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ اس پہ آ کے ہر قوم کا آدمی جمع ہو سکتا ہے، اور وہ چاہے جس رنگ اور نسل کا بھی ہو. یہاں اسی لیے اس کو بتا دیا کہ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس لیے یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. اور آگے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو فوراً تنبہ ہوا اور فرمایا قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لی شریف علم، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ میں نے ایسا سوال کیا کہ جس کا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. والا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین، اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی، مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قیل یا نوح اہبط، اے نوح اب آپ کشتی سے اتریے، بسلام سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، وبرکات علیکا اور آپ پر برکتیں نازل ہوں گی، یعنی ہم سلامتی اور برکتیں آپ پر نازل کریں گے ہماری سلامتی کے ساتھ، آپ اتریے، صرف آپ ہی نہیں والا امم ممماک، یہ سلامتیاں اور برکتیں آپ کی ان اس لوگوں کے ساتھ بھی ہوں گی جو آپ کے ساتھ ہیں. وہ عموم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم، اور آگے آخر فرمایا کہ تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. ما كنت تعلمها، حالانکہ آپ اس سے پہلے جانتے نہیں تھے، انت ولا قومک، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، من قبل هذا، اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس واقعے کو نہیں جانتے تھے. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، تو آپ بھی صبر سے کام لیجئے، اچھا انجام جو ہے متقیوں کا ہے. کیونکہ اصل میں یہ سارے واقعات سنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ کی قوم آپ کو تنگ کرتی ہے، ستاتی ہے، تو دیکھیے نوح علیہ السلام کو قوم نے کتنا تنگ کیا، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، ان کو مارا پیٹا اور نہ جانے کیا کچھ ان کو تکلیفیں پہنچائی ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، اس سے پہلے آپ جانتے نہیں تھے، تو فاصبر آپ بھی صبر سے کام لیجئے اور ان العاقبۃ، تو اس سے ایک تو یہ بھی بتا دیا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا بھی غیب کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا. تو لازمی بات ہے کہ اصل تو غیب کہتے ہیں اس کو کہ جو بغیر کسی کے بتائے معلوم ہو، جیسے اللہ کا علم ہے، اللہ کو کسی نہیں بتایا لیکن اللہ کو سب کچھ پتا ہے. لیکن اب جب اللہ تعالیٰ کسی کو بذریعہ وحی بتا رہے ہیں تو وہ پھر غیب نہ ہوا، وہ غیب کی خبر ہوئی. تو یہ جو واقعات ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں. قرآن مجید میں جو نفی کی گئی ہے کہ کوئی آدمی غیب نہیں جانتا، وہ غیب کی نفی ہے کہ غیب کوئی نہیں جانتا، لیکن جہاں تک غیب کی خبریں ہیں وہ چونکہ ہم نے بتائی ہیں تو اس کا علم ہے. تو انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے بہت سی خبریں ایسی دی ہیں جن کو پہلے علم نہیں تھا. اور قرآن مجید میں جا بجا ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو عطا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے عقائد کو بھی درست فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال کو بھی درست فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ایک صاحب کا آپریشن ہونا تھا، غالباً ہو گیا ہوگا، ان کے لیے دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ، انہیں جلد از جلد صحتیابی عطا فرمائے. نعمان جلیل ان کا نام ہے، دعا فرمائیے اللہ انہیں صحتیابی عطا فرمائے. اسی طرح ایک بچے کا آپریشن جس کا پہلے بھی ہوا تھا، دوبارہ آج آپریشن کرنا پڑا، تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اسے بھی جلد از جلد صحتیابی عطا فرما دے. اور بھی ہم میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.